আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ترغیب نشان ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، جب تم رسولوں پر درود بھیجو تو مجھ پر بھی درود بھیجو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج جو ہم نے موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے روزہ۔ روزہ کیسے فرض ہوتا ہے، کس پر فرض ہوتا ہے، روزہ کیسے ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا جبکہ لوگوں کے ذہنوں میں اس سے متعلق ٹوٹ جانے کا مسئلہ ذہن نشین ہوتا ہے، اس طرح کے دیگر مسائل کو ہم شامل کریں گے۔ ہمارے ساتھ دارالافتاء سے متعلق اسلام بھی موجود ہیں۔ حضور، یہ ارشاد فرمائیے کہ بچے کو کس عمر میں روزہ رکھوانا چاہیے اور اس کی ترغیب کی کیا حد ہے؟
علماء نے روزے کا یہی حکم ارشاد فرمایا کہ جب بچہ 10 سال کا ہو گیا ہے تو اب لازم ہے کہ اس کو روزہ رکھوایا جائے، والدین پہ یہ واجب ہے کہ اس کو روزہ رکھوائیں۔ یہ بچے کا حکم ہے کیونکہ لڑکا جو ہے وہ 10 سال کی عمر میں وہ لغت تک نہیں پہنچتا، اس کی کم از کم عمر جو ہے وہ 12 سال ہے۔ ہاں، اگر بچی ہے اور وہ 10 سال میں بالغہ ہو چکی ہے تو اس کو تو ویسے ہی روزہ رکھنا ہے۔
ٹھیک ہے، البتہ اس سے پہلے جب سمجھدار ہو جائے اور روزے رکھنے کی اس میں سکت ہو تو ترغیب تو بہت پہلے سے شروع کر دینی چاہیے۔
اولاً ترغیب شروع کر دی جائے، 7 سال کی عمر میں اس کو ترغیب دینا شروع کر دیں، روزے اس کو رکھواتے بھی رہیں، چھوڑ چھوڑ کے روزے رکھواتے رہیں۔
بہت ہی پیاری بات ہمیں سیکھنے کو ملی، اپنے بچوں کو عادی بنائیں۔ ویسے ایک بات ہے کہ بچوں میں روزے رکھنے کا شوق ایک فطری طور پر پایا جاتا ہے گھروں کے اندر، یہ دیکھا گیا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بچوں میں شوق ہوتا ہے، بہت کم عمری ہی سے چونکہ بڑوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں، پھر وہ سحری میں اٹھنا، پھر افطار کے وقت کا اہتمام، تو ایک شوق ہوتا ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے اور ان کا ذہن بنائیں گے کہ یہ فقط شوق کی بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اس میں فرما برداری ہے، اس کے اندر ثواب ملتا ہے، اس طرح آپ ان کا ذہن بنانا شروع کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل آپ کا بچہ جب 10 سال کی عمر کو پہنچے گا تو روزہ رکھنے کا عادی ہو چکا ہوگا۔ حضور، یہ ارشاد فرمائیے کہ نیت، رمضان المبارک میں جب روزہ رکھتے ہیں تو نیت کا وقت کیا ہے؟ رات ہی کو نیت کرنا ضروری ہے یا صبح کے وقت بھی کی جا سکتی ہے؟ اسی طرح بعض اوقات جو ہے وہ نیت نہیں کرتے، لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نے نیت نہیں کی اور وہ تو سحری کا وقت ختم ہو گیا، اب کیا کریں؟ تو اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں۔
جو رمضان المبارک کا جو فرض روزہ ہے، اس میں جو نیت کا وقت ہے غروب آفتاب سے لے کر دعویٰ کبرا تک، اس کا نیت کا وقت ہے۔ اس دوران اگر کسی بھی وقت نیت کر لے گا تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ سحری کھانا بھی سنت ہے، ٹھیک ہے، جب سحری کھانا سنت ہے اور سحری کھانا نیت بھی ہے، جب کسی شخص نے سحری کھائی اور دل میں یہ ارادہ ہے کہ میں روزہ رکھوں گا صبح، تو جب دل میں ارادہ بھی ہے تو صبح جب اس نے روزہ رکھ لیا سحری کھائی تو اس اعتبار سے بھی اس کی نیت ہو جائے گی۔ یہ فرمایا کہ سحری کھانا جو ہے یہ بھی نیت کے قائم مقام ہے۔ ہاں، یہ نہ ہو کہ اس کے دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں روزہ نہیں رکھ رہا، یہ ارادہ نہیں ہے، اس کی نفی نہ ہو، اب سحری بھی کھاتا ہے اور سحری کھا کے بھی روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔
تو یہ جو الفاظ ہیں، جو مشہور کلمات ہیں، میں روزے کی نیت کے جو عربی کے اندر کلمات ادا کیے جاتے ہیں، تو یہ کیا لازم اور ضروری نہیں؟ عوام تو یہ سمجھتی ہے کہ جب تک یہ ادا نہیں کریں گے تو نیت نہیں ہوگی۔
ہاں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو عربی کے الفاظ ہیں نیت کے، ضروری نہیں ہے کہ وہ الفاظ ہی دہرائے جائیں، اپنی مادری زبان میں بھی نیت کر سکتے ہیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ زبان سے کہا جائے۔ دل میں ارادہ ہے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ سحری کرنا بھی نیت میں شامل ہے، دل میں ارادہ ہے روزہ رکھنے کا، سحری کر لی تو روزہ ہو جائے گا، زبان سے کہنا یا عربی الفاظ ہی استعمال کرنا یہ ضروری نہیں۔
ضروری نہیں، تو ہماری نیت کی بھی اصلاح ہوئی۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ کلمات ہی کو نیت سمجھتے ہیں اور کبھی کلمات ادا کرنا بھول جائیں تو وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں کہ یار میں نے تو نیت ہی نہیں کی۔ تو ایسا نہیں، دل میں اگر آپ کی نیت تھی، ارادہ تھا کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، تو آپ کی نیت جو ہے وہ درست ہی سمجھی جائے گی۔ چلیں کالز کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پہلے سائل محترم ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی۔
میں واحد بخش اتاری بات کر رہا ہوں سعودی عرب وادی اتار سے. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر روزہ ٹائم روزہ افطار کی ٹائم ہو جائے تو اس کے 10-15 منٹ بعد میں روزہ کھولے افطار کے لیے, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
ویسے ایسا ہونا ہے بہت دشوار. یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ افطار کا وقت جب قریب آتا ہے تو وہ طلب, وہ کشش اور وہ سب چیزیں جو ہے وہ جمع ہوتی ہیں. ایک فطری بات بھی ہے, بھوک بھی ہوتی ہے. بہرحال ایک بہت زیادہ اس کی طرف جو ہے وہ رجحان پایا جاتا ہے. پھر بھی اگر کہیں ایسا ہو جائے کہ کوئی 10 منٹ بعد بقول ان کے افطار کرے تو اس سے روزے پر کیا اثر پڑے گا؟
روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. جو روزہ ہے اس نے صبح سے لے کر شام رات تک جو ہے جو روزہ رکھا ہے اس روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. مگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کی جائے. جلدی سے مراد یہ کہ جو ہی روزہ افطار ہوا, روزے کا افطار کا وقت ہوا, سورج غروب ہو گیا, تو اسی وقت روزہ کھول لیا جائے, اس میں دیر نہ کی جائے.
جی جناب, روزہ ہو جائے گا لیکن حکم یہ ہے کہ جب افطار کا وقت ہو جائے, آپ کو کنفرم ہو گیا, تسلی ہو گئی کہ افطار کا وقت ہو چکا, تو اب جو ہے اس میں تاخیر نہ کی جائے, فوری طور پر افطار کر لیا جائے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میرا نام محمد شعیب ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے, اور میرا سوال یہ ہے کہ تراویاں جو ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح تراویاں پڑھی جاتی ہیں, یعنی کہ بہت زیادہ تیز تیز پڑھی جاتی ہیں, جبکہ قرآن پاک میں قرآن کے پڑھنے کا جو حکم آیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو اور سمجھ کر پڑھو, جبکہ بہت تیز پڑھی جاتی ہیں, تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ 3 روزہ اور 7 روزہ جو تراویاں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ اسپیڈ سے ہوتی ہیں.
3 سوالات بیسیکلی انہوں نے پوچھے. پہلا تو یہ کہ تراویح پڑھنے کا حکم کیا ہے. دوسرا, جو درست طور پر تراویح نہیں پڑھی جاتی, تیز تیز پڑھی جاتی ہے, قرآن جو ہے وہ درست طور پر نہیں پڑھا جاتا, اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ اور تیسرا, ہمارے باب المدینہ کراچی میں اور ملک کے بڑے شہروں میں بالخصوص 3 روزہ 5 روزہ 10 روزہ 15 روزہ تراویح کا اہتمام ہوتا ہے, بلکہ ایک ایسی بھی مسجد کے بارے میں معلومات ہوئیں کہ ایک ہی مسجد میں 3 طرح کی تراویح کا اہتمام ہوتا ہے. گراؤنڈ فلور پر 27 روزہ جو عموماً ہوتی ہیں, فرسٹ فلور پر جو ہے وہ 15 روزہ, اور سیکنڈ فلور پر جو ہے وہ 5 روزہ تراویح بھی ہوتی ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے. تو یہ 3 باتیں انہوں نے پوچھی ہیں, ان کی اگر الگ الگ وضاحت ہو جائے.
سب سے پہلا جو سوال انہوں نے کیا, تراویح کی شرعی حیثیت کیا ہے. تراویح جو ہے ہر مسلمان, مرد اور عورت, عاقل بالغ ہیں, ان پہ سنت موقعہ ہے. تراویح کی ادائیگی سنت موقعہ ہے, اس کو پڑھنا ضروری ہے. پھر دوسری صورت جو ہے کہ مرد حضرات جو ہے وہ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ پڑھیں گے, تو مسجد کی جماعت سنت موقعہ علل کفایہ ہے, کہ اگر سب نے ہی چھوڑ دی تو سب جو ہے وہ اسعاد کے مرتکب ہوں گے کہ انہوں نے برا کیا کہ سبھی نے چھوڑ دی, اور اگر چند نے پڑھ لی تو اسعاد کا حکم, یعنی یہ حکم تو نہیں لگے گا کہ انہوں نے برا کیا, مگر گھر میں پڑھنا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ تراویح بالکل ہی چھوڑ دی جائے, کیونکہ سنت موقعہ ہے, جو بالکل ہی چھوڑ دے گا تو یہ جو ہے مسلسل اگر چھوڑتا رہے گا تو یہ گناہگار ہوگا. تو مسجد کے اندر جو جماعت کے ساتھ تراویح پڑھی جا رہی ہے, اس نے گھر کے اندر تراویح پڑھ لی, تو اگرچہ اس کی تراویح ہوگی مگر جو مسجد کی جماعت کی جو فضیلت تھی, مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کے جو ساتھ جا کر جو نماز پڑھنے کی فضیلت تھی, وہ اس کو حاصل نہیں ہوگی, اگرچہ جو تراویح اس نے پڑھنی تھی وہ اس نے گھر میں ادا کر لی.
صحیح. اور قرآن کے بارے میں پوچھا ہے, عموماً تراویح جو ہے وہ اس کے اندر قرآن بڑی تیزی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے.
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے. ہمارے یہاں عمومی طور پہ ہوتا ایسا ہی ہے کہ تراویح 10 روزہ 7 روزہ میں تو بہت ہی زیادہ اسپیڈ ہوتی ہے, 27 روزہ تراویح بھی جہاں پہ پڑھی جاتی ہے, جہاں پہ کوئی حافظ صاحب ایسے آ جائیں جو آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں, ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں, تو لوگ جو ہے وہاں سے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ تو حافظ صاحب بہت زیادہ دیر لگاتے ہیں. تو یہ یاد رہے کہ اس طرح سے تراویح, اس طرح سے قرآن مجید پڑھنا کہ لفظ ہی چبا لیے جائیں, الفاظ کا خیال ہی نہ کیا جائے, یہ حرام ہے. تو تمام اسلامیوں کو چاہیے کہ اس کی احتیاط کریں. پھر جہاں تک یہ 7 روزہ 10 روزہ تراویح کا تعلق ہے, جائز ہے, پڑھ تو سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, مگر جب 7 دن کے اندر, 10 دن کے اندر, 5 دن کے اندر قرآن مجید مکمل ختم کیا جائے گا تو اس میں اس بات کا تصور کرنا مشکل ہی ہے کہ بہت ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے گا, آرام آرام سے پڑھا جائے گا, ایسا ہوتا نہیں ہے. वही वैसे 1 घंटा लगता है, जब इस तरह की तरावी पढ़ी जाती है तो 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, और सूरत हाल वही होती है कि अल्फाज चबा चबा कर पढ़ा जाता है, ऐसा करना जायज़ नहीं है। फिर 10 रोज़ा तरावी पढ़ ली जाती है, 7 रोज़ा तरावी पढ़ ली जाती है, उसके बाद जिसने 10 रोज़ा 7 रोज़ा तरावी पढ़ ली, अमूमन कारोबारी हजरात जो है उनका ये अंदाज़ होता है कि ये तरावी अदा कर ली, अब बकिया महीना जो है वो अपने कारोबार में लग जाते हैं कि अब तरावी की ज़रूरत नहीं है। ये याद रहे कि तरावी पढ़नी है, चाहे किसी ने 5 रोज़ा तरावी पढ़ ली, चाहे किसी ने 3 रोज़ा तरावी पढ़ ली, पूरा रमज़ानुल मुबारक जो है जो आकिल बालिग मुसलमान है उस पर तरावी पढ़ना लाजिम है, नहीं पढ़ेगा तो ये शख्स जो है वो गुनाहगार होगा।
जज़ाकल्लाहु खैरा। 3 रोज़ा आप पढ़ें, 7 रोज़ा पढ़ें, 10 रोज़ा पढ़ें, लेकिन इसमें जो एक गलत फहमी पाई जाती है कि 3 रोज़ा पढ़ ली अब 27 दिन की छुट्टी, 10 रोज़ा पढ़ ली तो अब 20 दिन की छुट्टी, 15 रोज़ा पढ़ ली तो अब बकिया 15 दिन की छुट्टी, एक तो ये गलत है, और दूसरा गलत कुरान पढ़ना, इतनी तेज़ी के साथ पढ़ना कि अल्फाज दुरुस्त तौर पर अदा ही ना हो, अल्फाज को चबा देना, छोड़ देना, इस तरह से उसको अदा करना कि उसके माना ही फासिद हो जाएं, तो ये आपने इसका हुक्म सुना, बहुत सख्त हुक्म है। अल्लाह ताला हमें कुरान से मोहब्बत नसीब फरमाए। कुरान जो है वो रमज़ानुल मुबारक में नाजिल हुआ, तो जिस माह मुबारक में कुरान का नुज़ूल हुआ उस माह मुबारक में क्या हम थोड़ी सी कोशिश करके, थोड़ी सी अपने ऊपर मशक्क़त करके, क्या हम कुरान दुरुस्त तौर पर नहीं सुन सकते? कितनी बड़ी महरूमी की बात है कि एक मुसलमान है जिसका कुरान पर ईमान है, कलाम बारी ताला है, और उसको पढ़ना भी है, शरान उस पर लाजिम भी है, तरावी अदा करनी है, उसने पढ़ना है और सुनना है, और जिसको पढ़ना है उसने दुरुस्त पढ़ना है, लेकिन इसके बावजूद जहाँ पर अच्छा पढ़ने वाला हो, जहाँ पर ठहर ठहर के पढ़ने वाला हो, तसल्ली के साथ पढ़ने वाला हो, लोगों की रग़बत उसकी तरफ कम होती है, और ऐसे ऐसे वाक़यात सुनने में आते हैं। एक जगह पर गुफ्तगू हो रही थी, मैं भी वहाँ पर मौजूद था, तो उन्होंने जो हाफिज़ साहब की तरावी पढ़ाने का वक्त बताया, अभी तक मेरा जहन उसको कबूल नहीं कर पा रहा, क्या वाकई इतने कम वक्त के अंदर 20 रकअत जो है वो अदा कर लेते हैं? यानी उतने वक्त के अंदर तो खाली किरात करना भी दुश्वार है, उसके अंदर रुकू भी शामिल हैं, सुजूद भी शामिल हैं, सब कुछ शामिल है, सलाम है, तकबीरात शामिल हैं, तस्बीहात शामिल हैं, लेकिन माशरे की तरफ नज़र करते हैं तो ये मानना पड़ता है कि ऐसा भी होता होगा, क्योंकि इससे बड़ी बड़ी गलतियाँ माशरे में आम देखने को मिलती हैं। अगर आप किसी कमेटी के अंदर हैं, आप एहतमाम करते हैं, मुहतमीम हैं, आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, मस्जिद के अंदर या जिस भी मकाम पर करते हैं, तो ऐसे हाफिज़ साहब को लाइए जो दुरुस्त कुरान पढ़ते हों, अच्छा कुरान पढ़ते हों, इंशाअल्लाह अज़्ज़ोजल आपके दीन और दुनिया के लिए भी बेहतर होगा, और जो भी आपकी एहतमाम करदा तरावी में शामिल होगा वो सवाब लेकर जाएगा। वरना गलत कुरान पढ़ा, माना फासिद हो गए, न जाने कैसे कैसे कुफ्रिया माना भी बन जाते हैं गलत कुरान पढ़ने की वजह से, तो आप खुद गौर कीजिए कि फिर सवाब की उम्मीद कहाँ, हो सकता है कि गुनाह सर पर आप लेकर लौटें। तो अल्लाह ताला की बारगाह में ये हमें रुजू करना चाहिए, कोशिश ये करें कि अच्छा कुरान जहाँ पर पढ़ा जाता हो वहाँ पर आप तरावी को अदा फरमाएं। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने बड़ी तफसील के साथ तरावी के मौजू पर, हुफ्फाज़े किराम के मदनी फूलों के मौजू पर, अल्हम्दुलिल्लाह आपने मदनी फूल इरशाद फरमाए, और आपकी बहुत पुरानी कुड़न है, और आप वक्तन फवक्तन जब भी रमज़ान मुबारक का सिलसिला होता है या दीगर मौजूद के जब मदनी मुजाकरे होते हैं तो उसमें हुफाज़े किराम की तरबियत फरमाते हैं, दुरुस्त कुरान पढ़ने की तरगीब इरशाद फरमाते हैं, तो दावत इस्लामी का मदनी माहौल हमें दुरुस्त कुरान पढ़ने की भी तरगीब देता है, और जिस जगह पर दुरुस्त पढ़ा जाता हो, शरी तकाज़ों के मुताबिक पढ़ा जाता हो, वहाँ पर जाकर तरावी अदा करने का जहन भी देता है। आ जाइए दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाइए, दीगर बरकात के साथ साथ इंशाअल्लाह अज़्ज़ोजल आपको दुरुस्त कुरान पढ़ने का जज्बा भी नसीब होगा, खाली जज्बा ही नहीं आपको मौका भी मिलेगा। मदरसतुल मदीना बालेगान का सिलसिला होता है, बेशुमार मसाजिद के अंदर दुरुस्त कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ने का तरीका सिखाया जाता है। नियत कर लीजिए, अगर अभी तक आपने दुरुस्त कुरान पढ़ना नहीं सीखा, मदरसतुल मदीना बालेगान में शिरकत कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ोजल कुरान से मोहब्बत आपके दिल में पैदा होगी। अगली कॉल की तरफ बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
मेरा नाम फैसल महमूद है और मैं स्पेन से बोल रहा हूँ, बार्सिलोना से, और मेरा सवाल है रमजान के बारे में कि मैं, मेरी अम्मी फोत हो गई है और अगर मैं रमजान के रोजे रखूँ तो आया क्या, अगर मैं रमजान के रोजे रखता हूँ तो मैं ये अपने रोजे में ये रखता हूँ कि यार इसका साल इस साल सवाल जो है मेरी वालदा को पहुँचे, तो क्या इस सूरत में इसका सवाल मेरी माँ को जाएगा?
इसमें कोई हर्ज नहीं है कि इंसान अपनी नफली इबादत, فرض عبادات جو وہ کرتا ہے اس کا ثواب کسی دوسرے کو دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ روزہ رکھیں، روزہ اپنی نیت سے رکھیں، اور روزے کا جو ثواب ہے اپنی والدہ کو احسال کر دیں، ان کو پہنچے گا انشاءاللہ عزوجل، اور ان کو فائدہ بھی ہوگا۔
اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ
وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
میں محمد جاوید اتاری ٹنڈوالہ یار سے عرض کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کیا میں اپنے گھر میں تراویح کی جماعت کروا سکتا ہوں؟
جاوید بھائی ٹنڈوالہ یار باب الاسلام سے، گھر میں تراویح کی جماعت کروانا کیسا؟
اب انہوں نے اس کی وضاحت نہیں کی کہ تراویح کی جماعت کروائیں گے تو اس میں شامل کون کون ہوگا۔
جی،
یا گھر میں تراویح کی جماعت کروا رہے ہیں، محلے کے لوگ آئیں گے، وہاں پر آ کر تراویح کی نماز پڑھیں گے، اگر ایسی ہی صورت ہے تو اس میں یہ بات لازم ہے کہ اگر قریب میں مسجد موجود ہے، گھر پہ اگر یہ اہتمام کرنا چاہتے ہیں تراویح کا، ویسے تو مسجد میں ہی ہونا چاہیے۔ عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ گھروں کی چھتوں کے اوپر کھلی جگہ ہوتی ہے، وہاں تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو اگر وہاں بھی تراویح ادا کرتے ہیں تو یہ احتیاط ہونی چاہیے کہ عشاء کی نماز جو ہے وہ مسجد میں پڑھیں، اور مسجد میں پڑھ کر واپسی آئیں، اور واپسی آ کر جو ہے وہ تراویح ادا کریں۔ اگر قریب میں مسجد ہے، عشاء کی نماز وہاں پڑھنے کے لیے نہیں جاتے، تو جماعت چھوڑنے کا گناہ ملے گا جو جو بھی مسجد میں نہ جائے گا۔
ماشاء اللہ۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔
میرا نام امجد پرویز ہے، گجرانوالہ سے بول رہا ہوں۔ میں یہ روزے کے متعلق پوچھنا تھا کہ روزہ بیرونی کون کون سی چیزوں سے، یعنی کہ سرما ڈالنے سے، پیسٹ کرنے سے، اور اسی قسم کی چیزوں سے کوئی اثر پڑتا ہے، یا جسم سے کسی چیز کے اخراج ہونے سے وہ کون کون سی چیز ہے جس سے یہ روزے پہ اثر پڑتا ہے؟
شاید یہ مفسدات کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کون سے عوامل ہیں بیرونی کہ جن کی وجہ سے روزے پر اثر پڑتا ہے، اور چونکہ جو انہوں نے نشاندہی کی اسے سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ اثر مراد لے رہے ہیں کہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔
جیسے انہوں نے مثال بھی دی، جیسے سرمے کے متعلق انہوں نے کہا کہ سرما ڈالا جائے تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، سرما ڈالا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسری پیسٹ کی انہوں نے بات کی کہ ٹوتھ پیسٹ کیا جاتا ہے۔ اب اس میں حکم شرعی یہ ہے کہ جب ٹوتھ پیسٹ کیا جاتا ہے تو اس کے ذرات کا، اس کے ذائقے کا حلق تک پہنچنا جو ہے وہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ پہنچ جاتا ہے، اس کو بچانا کافی مشکل ہوتا ہے۔ ہاں اگر کوئی اتنی احتیاط سے پیسٹ کرتا ہے کہ حلق تک جو ہے وہ حلق سے ذائقہ اس کا نیچے نہیں اترتا، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا نہیں، مگر اس میں احتیاط کرنی چاہیے کہ پیسٹ اس طرح سے نہ کیا جائے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر جسم سے کوئی چیز خارج ہوتی ہے تو کیا اس کا روزے پہ کچھ اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ جیسے مثال کے طور پہ کسی نے خون نکلوایا، یا کسی کو چوٹ لگ گئی تو خون نکل آیا، ٹھیک ہے، اسی طرح دوسرے عوامل ہیں، چوٹ لگ گئی، خون نکل آیا، کوئی زخم تھا اس میں سے پیپ باہر نکل آئی، تو اگر اس طرح سے جسم سے کسی چیز کا اخراج ہوتا ہے تو اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹے گا نہیں۔
قے کا بھی خروج ہوتا ہے،
جی،
اس کے بھی اگر کچھ احکامات بیان ہو جائے، بعض اوقات متلی ہو جاتی ہے، کوئی اور پرابلم ہو جاتا ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے، یا ویسے ہی قے ہو جاتی ہے اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ قے کی ہر صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اس کے بارے میں ہم سن لیتے ہیں کہ قے کی صورتوں میں کیا حکم ہے، تاکہ پھر ہم دل جمعی کے ساتھ اپنے روزے کو دیکھ سکیں، پورا کر سکیں۔ جی حضور، قے کے بارے میں کیا حکم ہے؟
قے کی مختلف صورتیں ہیں۔ اولاً سب سے پہلے یہ کہ اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر قے کی، تکلیف ہو رہی تھی، پریشانی ہو رہی تھی، یا گلے میں انگلی ڈال کے قے کر لی، جان بوجھ کر قے کی، اور اس کو اپنا روزہ دار ہونا یاد بھی تھا، اور قے بھی ایسی ہے جو منہ بھر آئی، منہ بھر قے سے مراد ہے کہ جس کو عمومی طور پہ روکا نہیں جاتا، تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اب قے اگرچہ اس نے جان بوجھ کے کی، مگر وہ منہ بھر نہیں تھی، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تیسری صورت یہ کہ قے تو اس نے قے جان بوجھ کر نہیں کی، اب جب جان بوجھ کر نہیں کی، اب وہ منہ بھر ہو یا منہ بھر نہ ہو، اس صورت میں بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آخری صورت یہ ہے کہ اگر قے ہوئی، خود بخود قے ہوئی، منہ بھر قے ہوئی، اور اس منہ بھر قے میں سے کچھ اس نے واپس لوٹا لیا، چنے کی مقدار اس سے زیادہ کچھ اس نے واپس لوٹا لیا، تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔
صحیح۔ تو یہ چند صورتیں قے کی جو ہے وہ بیان ہوئی، انگلش کے اندر جس کو آپ وومیٹنگ کہتے ہیں، اور الٹی کرنا بھی اس کا عام فہم لفظ ہے، تو اس سے متعلق جو یہ احکامات آپ نے سنے حضور، اس کے اندر آپ نے دو تین جو صورتیں بیان کی، اس میں کہا کہ منہ بھر ہو نہ ہو، منہ بھر ہو نہ ہو، تو منہ بھر ہونا یا نہ ہونا اس کا کیا اعتبار ہے، یہ کیا کس چیز کو کہیں گے؟
اعتبار سے میں نے عرض کیا نا کہ منہ بھر ہونے سے مراد یہ ہے کہ جب کہہ آتی ہے اس کو روکا نہیں جا سکتا، اس طرح کی جو کہہ ہوتی ہے یہ منہ بھر کہہ ہوتی ہے۔ پھر اس میں یہ بھی خیال رہے کہ جس کہہ سے روزہ ٹوٹے گا وہ یا تو کھانے کی ہو یا جو ہے وہ عموماً پیلے سے ذرات پیلی پیلی سی جو کہہ ہوتی ہے صفرا جس کو کہتے ہیں، اس قسم کی جو کہہ ہوگی اس سے روزہ ٹوٹے گا،
بلغم کی کہہ
سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا،
جزاک اللہ خیر۔ یہ کہہ کی صورتیں اور روزے سے متعلق، تراویح سے متعلق جو دیگر احکامات بھی آپ نے سنے، ان سمیت بے شمار احکامات پر بہت ہی مایہ ناز میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تصنیف ہے جس کا نام ہے فیضان رمضان۔ بہت ہی پیاری عام فہم جامع کتاب ہے جس میں آپ کو رمضان المبارک کے فضائل، روزے کے احکامات، تراویح کے مسائل، نفلی روزوں کے فضائل، اسی طرح سے اعتکاف کے احکامات اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ رمضان المبارک میں کی جانے والی احتیاطیں، اسی طرح روزے سے متعلق احتیاطیں، اعتکاف سے متعلق احتیاطیں، اسلامی بہن اگر اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو اس کے احکامات، مسجد کے فناء مسجد کے اعتکاف سے متعلق احکامات اور بہت کچھ اس کے اندر آپ انشاءاللہ عزوجل پائیں گے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ یہ ہمیں ترغیب ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ ہر سال رمضان المبارک آنے سے پہلے پہلے ایک مرتبہ اس کتاب کو اول تا آخر ضرور پڑھ لے۔ اگر آپ نے ابھی تک نہیں پڑھی تو میں آپ کو ترغیب پیش کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آپ پڑھنے کی نیت فرما لیجئے۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ میں نے پچھلے سال پڑھ لی تھی، بہت اچھی بات ہے اگر آپ نے پڑھی تھی، دوبارہ پڑھ لیجئے، ریمائنڈ ہو جائے گا، ریفریش ہو جائیں گے آپ پچھلے سال پڑھے ہوئے مسائل۔ ظاہر ہے کہ روزے کا بہت زیادہ ہمارا واسطہ پورے سال رہتا نہیں، ہر شخص روزہ رکھتا نہیں ہے، اور فرض روزہ تو رمضان ہی میں آئے گا، سال کے بعد ہی آئے گا۔ جو اعتکاف ہے وہ بھی عموماً رمضان ہی میں کیا جاتا ہے، بقیہ جو نفلی اعتکاف ہیں اس کی الگ صورتیں۔ بہرحال یہ ایسے مسائل ہیں کہ جن سے ہمارا اکثر واسطہ فقط رمضان المبارک ہی میں پڑتا ہے۔ اب ایک سال پڑھا، اس کے بعد 11 ماہ ہم نے نہ ہاتھ لگایا نہ اس سے ہمارا کوئی ایسا سلسلہ رہا، تو بھول جانے کا بہت زیادہ یہاں پر موقع رہتا ہے۔ تو آپ دوبارہ پڑھ لیجئے، علم دین حاصل کرنے کی نیت سے پڑھیں گے، انشاءاللہ عزوجل ثواب بھی ملے گا، ریفریش ہو جائیں گے، اور حقیقت ہے کہ آپ کا حافظہ اگرچہ اچھا ہو پھر بھی آپ کو کئی مسائل ایسے ہوں گے کہ جو بھول جاتے ہوں گے۔ دوبارہ پڑھنے کی ایک برکت یہ ہے کہ جو بھولے ہوئے مسائل ہیں وہ یاد ہو جاتے ہیں، اور جو مسائل آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں، یاد ہوتے ہیں، وہ مزید پختہ ہو جاتے ہیں۔ پھر کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، کسی کو بتانا ہوتا ہے یا ہمیں درپیش ہوتا ہے تو ہم ذرا کانفیڈنس کے ساتھ اس پر عمل کر سکتے ہیں، ورنہ ایک دھندلا سا خیال ذہن میں رہ جاتا ہے کہ یار پڑھا تو تھا لیکن اب صحیح طرح سے یاد نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کیا لکھا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میں ڈاکٹر کالونی حیدرآباد سے غلام یاسین بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم ریگولر یہاں تراویح پڑھتے ہیں اپنے محلے کی مسجد میں، اور اگر ہم کہیں جانا پڑ جائے کراچی یا کسی شہر میں یا کسی گاؤں میں جانا پڑ جائے تو وہاں پہ تراویح کی نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟
ماشاءاللہ ان کی اس سوال سے لگتا ہے کہ پابندی سے تراویح پڑھنے کے عادی ہیں۔ اب ان کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ جب اپنے محلے میں ہوتے ہیں تب تو باقاعدہ پڑھتے ہیں، تو اب دوسری جگہ پر جا کر پڑھیں گے تو کیا اس میں کوئی حرج تو نہیں؟
کوئی حرج نہیں ہے، اگر اپنے محلے میں ہی ہیں، جیسے اپنے محلے میں نماز ادا کرتے ہیں، اپنے شہر میں کسی دوسری جگہ پہ جانا پڑ گیا تو وہاں پڑھ سکتے ہیں، دوسرے شہر میں جانا پڑ گیا تو وہاں بھی تراویح ادا کر سکتے ہیں۔ ان کے ذہن میں شاید وہ ہوگا کہ وہ قرآن سن رہے ہیں، تو جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو ایک ہی مسجد میں جب سنیں گے تو اول سے آخر تک جو ہے وہ قرآن کی قرآت جو ہے وہ تلاوت جو ہے وہ سن لی جائے گی۔ کسی دوسری جگہ پہ جاتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے گا، شاید کچھ قرآن رہ نہ جائے، شاید ان کے ذہن میں یہ ہوگا۔ مگر عمومی طور پہ ہوتا ہے ایسے ہی، جب 27 روزہ تراویح ہوتی ہے تو اس میں بہت تھوڑا سا مائنر سا فرق ہوتا ہے کہ آگے پیچھے جو ہے وہ پارے ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اگر آگے پیچھے ہو بھی جاتا ہے تو تراویح میں کوئی اثر نہیں پڑے گا، تراویح تو پڑھنی ہے۔
جزاک اللہ خیرا۔ حضور چکھنے کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ روزے کی حالت میں بعض اوقات جو ہے وہ چکھنے کی ضرورت درپیش ہو جاتی ہے، یا کوئی شے اگر کھاتا ہے اور چکھنے کی مقدار ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہو؟
جہاں تک چکھنے کا تعلق ہے تو چکھنے کی اجازت دی گئی ہے اس عورت کو کہ جس کا شوہر جو ہے وہ بہت زیادہ سختی کرتا ہے کہ اگر کھانے میں کچھ تھوڑی سی بھی پرابلم ہو گئی تو مار پٹائی کرے گا، گالی گلوچ کرے گا، اس کو تکلیف پہنچائے گا، تو اس کو اجازت دی گئی کہ یہ چکھ لے۔ اسی طرح علماء نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی چیز خریدنے کے لیے گیا ہے، اب وہ چیز ایسی ہے کہ اس کو چکھے گا تو پتہ چلے گا، ورنہ بہت زیادہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، اس کی صورت ہمارے ہاں کم پائی جاتی ہے۔ خاص طور پہ یہ جو صورت ہے چکھنا، کہ گھر میں کھانا بنایا اور اس کو چکھا جائے، چکھنے سے مراد چکھنا ہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو حلق سے نیچے اتار لیا جائے۔
اچھا،
جیسے سالن ہے، اس میں سے سالن کا جو پانی ہے، نمکین ہے، کیسا ہے، اس کو زبان کی نوک پہ رکھا اور جو ہی اس کا ذائقہ محسوس ہوا اس کو نکال دیا، کیونکہ ذائقہ جو محسوس کرتی ہے وہ زبان ہی کرتی، حلق کے اندر پہنچے گا تو اس کے ذائقے کا کوئی زیادہ پتہ نہیں چلے گا، تو زبان کے اوپر رکھا، ذائقے کا پتہ چلا اور فوراً اس کو نکال دے، پھینک دے، اگر حلق سے نیچے اتار لیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔
جزاک اللہ، آپ نے چکھنے کی بھی وضاحت فرما دی، ورنہ ہمارے ہاں تو ایک پلیٹ کھانے والے بھی بولتے ہیں ابھی تو چکھا ہے، جیسے کہ افطار کے بارے میں دو چار سموسے کھا لیے، ایک دو پکوڑے کھا لیے، ایک چنا چاٹ کی جو پلیٹ کھا لی، دو چار شربت کے گلاس پی لیے، تھوڑا اور بھی کچھ موجود تھا وہ بھی لے لیا، اور کہا کہ ابھی تو تھوڑی سی افطاری کی ہے، نماز پڑھ کے آ کے کھانا تو ابھی اسٹارٹ ہوگا۔ تو چکھنا چکھنا ہی ہے، جس چکھنے کی اجازت ہے اس کی وضاحت بھی آپ نے سماعت کر لی۔ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ احکامات سنے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔